بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح حضرة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. لكن شو اسمه؟ لكن أي بوينت الدرس كأغاز كرته بوينت نمبر 148. إمام البربهاري رحمه الله فرماته: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 147 هي ایک سو سینتالیس پوائنٹ 147 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام البربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واعلم ان الاهواء كلها ردية تدعو كلها الى السيف، واردأها واكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فانهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. امام البربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: واعلم، اور یہ خوب جان لو، یعنی یہ معاملہ بھی اصول السنہ میں سے ہے جس کا ذکر ہونے والا ہے. ان الاہواء، کہ بے شک جو بھی اہواء ہیں، کلہا ردیتن، ساری کی ساری بری ہیں. تدعو کلہا الی السیف، یہ ساری کی ساری تلوار کی طرف بلاتی ہیں. واردأها، اور سب سے بری ان میں سے. واکفرها، جو سب سے بڑا کفر سمجھا جاتا ہے. الروافض والمعتزلة والجهمية، یہ تین ہیں، روافض، معتزلة اور جهمية، یہ تین فرقے ہیں. فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، بے شک یہ سب فرقے جو ہیں لوگوں کو تعطيل و زندقہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اہواء کے تعلق سے، یا بدعت اور بدعت کے تعلق سے، امام البربهاري رحمہ اللہ مسلسل اس کتاب کے آخر میں ذکر فرما رہے ہیں کہ جب حق کو جان لیا ہے، خیر کو جان لیا ہے، تو اس کے ساتھ جو شر ہے، جو باطل ہے، اس سے خبردار رہنے کے لیے اس کے تعلق سے چند اہم باتیں امام صاحب ذکر فرما رہے ہیں. اور ان چند جملوں میں اہل بدعت سب برابر نہیں ہیں، بدعت اور اہل بدعت سب برابر نہیں ہیں، بدعتیں مختلف ہیں، اور اہل بدعت بھی، اہل اہواء بھی اسی طریقے سے مختلف ہیں. ہر بدعت بری ہے، کل بدعت ضلالہ، گمراہی ہے. لیکن کیا یہ گمراہیں برابر ہیں؟ یہ میں تفاوت ہے. سب بری ہیں، سب سے بری بھی ہیں. اب سب سے بری کیا ہے، اور کس اعتبار سے سب سے بری ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں سب سے بری ہیں روافض، معتزل و جہمیہ. کیوں بری ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو تعطل زندہ کی طرف بلاتی ہیں، جو عقیدہ میں بگاڑ کی اساس ہے. اور خواری بھی اگر آپ دیکھیں، ان لوگوں میں سے نکلے ہیں جن کے عقیدہ میں خلل ہے. تلوار ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے عقیدے میں خلل ہے. خروج خود ایک الگ سے عقیدے میں خلل ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں سنن دارمی کی روایت مستر عبداللہ بن مسعود کا قصہ، جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ٹولے ٹولے بنائے ہوئے تھے، اور اجتماع ذکر کر رہے تھے. بدعت ہے، منع کیا، سمجھایا، نہیں سمجھے. ان میں سے ان کے بڑے نے کہا کہ ہم خیر ہی تو چاہتے ہیں، یعنی دیکھتے نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں، آپ ہمیں یہ کہہ رہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. مسجد سے نکال دیا گیا. اسی روایت کے راوی کہتے ہیں کہ جب سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھی خوارج کی تو پہلی صفوں میں یہی لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی نصیحت کو قبول نہیں کیا. بدعتیں سارے بری ہیں, سب سے بری روافض کی بدعت جو ہے الرفض ہے, اعتزال معتزلہ کی, تجاہم جہمیہ کی. آئے دیکھ فضل شیخ العلامہ صاحب فضل حفظ اللہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْهَوَاءَ كُلْهَ رَدِيَةٌ. اس جملے کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب فضل حفظ اللہ, الاہواء ما خالف الكتاب والسنة. اہواء کیا ہیں؟ خواہشات نفس, ہر وہ چیز جو کتاب سنت کے مخالف ہے. اسے اچھی طرح یاد کریں, بہت آسان سی تعریف ہے اہواء کی, جمع ہوا ہے, اور ہر وہ چیز ہے جو کتاب سنت کے مخالف ہے اسے اہواء کہتے ہیں. بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو کتاب سنت کے مخالف ہے. الحدث فی الدین من غیر دلیل, یہی دوسرے لفظوں میں اس کی تعریف ہے. اچھا, ما خالف الکتاب والسنۃ من المذاہب والآراء والافکار. مذاہب میں سے, آراء میں سے اور افکار میں سے. مذہب ہو سکتا ہے, ایک رائے ہو سکتی ہے کسی کی, یا ایک فکر ہو سکتی ہے جو دل میں جگہ کر لیتی ہے, اس فکر پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو کتاب سنت کے مخالف ہے, اور پھر گروہ بندی ہو جاتی ہے اور ایک الگ سے فرقہ بن جاتا ہے. الاہواء ما خالف الکتاب والسنۃ من المذاہب والآراء والافکار. واضح ہے؟ فکل ما خالف الکتاب والسنۃ من الآراء والمذاہب والافکار والحزبیات وغیر ذلك فانه من الاہواء. حزبیات اس میں شامل ہے, تحزب ہو جاتا ہے, ایک فکر والا ہے, فکر لے کے آتا ہے جو کتاب سنت کے مخالف ہے, لوگ اس فکر کو اپنا لیتے ہیں اور اسے حق سمجھ بیٹھتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, قرآن اور سنت کو پس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں اور اس فکر کو آگے لے کے چلتے ہیں, اس پہ جمع ہو جاتے ہیں. فکر تھی یا ایک رائے تھی, فکر بن گئی, ایک گروہ بن گیا, ایک جماعت بن گئی, اور یہ ساری کی ساری جماعت کی اساس ہر وہ چیز ہے جو کتاب اور سنت کے مخالف ہے. اس کی اساس ہی بگڑی ہوئی ہے, اس کی اساس ہی غلط ہے. ایک دوسرا گروہ نکلتا ہے دوسری فکر کے ساتھ, لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس فکر کو اپنا کر جو کتاب سنت کے مخالف ہے, اور اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں, حق کو پس پش ڈال دیتے ہیں, دلائل اپنی مرضی سے تعویل کر کے, تحریف کر کے پیش کرتے ہیں, ایک الگ سے گروہ بن جاتا ہے. پھر تیسرے اسی طریقے سے چوتھا بھی, اور یہ سب احزاب الگ الگ سے بن جاتے ہیں, اسے تحزب کہتے ہیں. یہ بھی اہواء میں سے ہے. جزی مخالفت ہی کافی ہے. ایک ہوتی ہے ایک جزی چیز میں مخالفت جس پر لوگ متحد نہیں ہوتے, ایک ہوتی ہے ایک چیز پر, ایک فکر پر مخالفت کر کے اس متحد ہو جائے اور اسی فکر کا دفاع کرتے رہیں, یہ تحزب ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں دیوبندی اور بریلوی دونوں اہل تصوف سے ہیں, دونوں اہل بدعت میں سے ہیں, لیکن ہیں الگ الگ. یہ الگ گروہ ہے حزبی, الگ گروہ حزب ہے. بعض چیزوں میں ان کی یکسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک ہی ہیں. وہ الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلم يستجيبوا لك, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہیں مانتے, آپ کی دعا قبول نہیں کرتے, فعلم, تو یہ خوب جان لے, انما يتبعون اهواءهم, کہ یہ لوگ جو ہیں بے شک اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, اور اس سے کون بڑھ کر گمراہ ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے علاوہ. آخر ہے سورۃ قصص آیت نمبر 50. یہ اصل ہے. دو ہی راستے ہیں, یا تو استجابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, قرآن اور سنت کی, وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام کی شکل میں، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر امت کو پہنچاتے ہیں، قبول کرنا ہے، من وعن سے تسلیم کرنا ہے، یہ اہل سنت کا راستہ ہے. اہل احوا کیا راستہ ہے؟ جو بھی اس کا انکار کرتا ہے، فعلم انما یتبعون اہواءہم، یہ خوب جان لے کہ یہ لوگ جو آپ کا کہا نہیں مانتے، جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. گمراہ دنیا بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیں کوئی چھوٹا گمراہ کوئی بڑا گمراہ ہے، ساری ساری گمراہی بری ہے. لیکن دیکھیں لگا فرمایا ومن اضل، اس سے کون بڑھ کر گمراہ ہوگا، ممن اتبع ہواہ، جو اپنی خشات نفس کی پیروی کرتے اتباع کرتے بغیر ہدم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے علاوہ. دو راستے ہیں، یا ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے. الہدى والہوا، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وحی ہے، قرآن اور سنت ہے، اور ہوا جو ہے وہ خواہشات نفس ہے جو قرآن سنت سے ٹکرا جاتی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ انسان کی خواہشات نفس، مومن کی خواہشات نفس جو ہے وہ تابع ہو قرآن اور سنت کے، یہ حق ہے. جس کی خواہش نفس تابع نہیں ہے قرآن اور سنت کے، اپنی مرضی چاہتی ہے، اور یہ بندہ اپنی خواہش نفس کے تابع ہو جاتا ہے، قرآن سنت کے تابع نہیں ہوتا، یہ گمراہ ہے، اور یہ سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب رحمۃ اللہ، فہذا هو واجب المسلم، یہ مسلمان پر واجب ہے، ان يتبع ما جاء عن الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اتباع کر جو کچھ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه، اور اس کی پیروی نہ کرے جو اس کی نفس چاہتی ہے. او قال بھی فلان و علان، یا جو فلان اور فلان کہتا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. الواجب ان يعرض اقوال الناس على الكتاب والسنة، واجب تو یہ ہے کہ لوگوں کے اقوال قرآن سنت پر پیش کیے جاتے ہیں. فما وافق الكتاب والسنة اخذ به، جو کتاب اور سنت کے موافق ہے اسے لے لینا چاہیے، اسے لے لے. وما خالف الكتاب والسنة تركه، جو کتاب اور سنت کی مخالف ہے اسے چھوڑ دے. هذا هو صاحب الحق، یہی صاحب حق ہے. اسے انڈر لائن کریں، صاحب حق کون ہے؟ کیا تعریف صاحب حق کی؟ یہ وہ شخص ہے جو ہر قول کو کتاب سنت پر پیش کر کے دیکھتا ہے، جو قرآن سنت کے مطابق ہے اسے قبول کرتا ہے، جو مخالف ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، یہ صاحب حق ہے. اما الذي يذهب مع الناس اينما ذهبوا ويكون امعه ولا يفكر فيما هم عليه، لیکن وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جہاں پر جائیں ان کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور بے وقوف قسم کا انسان ہوتا ہے، جاہل قسم کا انسان ہوتا ہے، جو سوچتا نہیں ہے کہ لوگ کس چیز پر ہیں. وہ اختبر ما ہم علیہ، اور نہ ہی وہ جانچتا ہے، آزماتا جس کس چیز پر یہ لوگ ہیں. فہذا صاحب ہون یتبع ہواہ، یہ صاحب ہوا ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے. صاحب حق کون ہے؟ صاحب ہوا کون ہے؟ واضح ہو گیا. صاحب ہوا کون ہے؟ جو لوگوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اس نے کچھ بات کی اس کے پیچھے لگے گا کیا کمال کی بات کی ہے، کسی اور نے کوئی بات کی ہے جو اسے اچھی لگتی ہے کیا کمال کی بات کی ہے. پیمانہ نہیں اس کے پاس، پیمانہ اس کے پاس کیا ہے کہ اسے اچھا کیا لگتا ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں اکثر کیا ہوتا ہے، کوئی میسج آتا ہے پسند ہو گیا فوراً فارورڈ کر دیا، پسند نہیں ہوا نہیں آیا اسے چھوڑ دیا. اچھا پسند ناپسند میری اور آپ کی مرضی چلے گی، کوئی ترازو ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ کئی مرتبہ موضوع حدیث، موضوع صرف ضعیف موضوع حدیث آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اسے فارورڈ کریں تمہیں اتنا ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو مطلب شیطان تمہیں روکتا ہے کہ آپ خیر کو آگے مت پھیلائیں, اور اس شیطان کی بہکاوے سے بچنے کے لیے شیطانی کام کر کے اسے فارغ کر دیتے ہیں, بغیر اسے پیش بھی نہیں کرتے کسی کو. یار یہ بندہ بڑے کمال کی بات کرتا ہے, اس بندے کی مجھے ہر بات اچھی لگتی ہے. ہر بات سے کیا مراد, کوئی ہمارے پاس کوئی ترازو ہے تولنے کا کہ نہیں؟ کیا ترازو ہمارے پاس, کس کی بات صحیح کس کی بات غلط ہے؟ ترازو کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب اور سنت ہے. جو موافق ہے وہ حق ہے, جو مخالف ہے وہ باطل ہے. کوئی بھی کہنے والا ہو, کیا مطلب اہل سنت جماعت کے علماء بھی غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کتاب سنت کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ معصوم ہے؟ معصوم نہیں ہے. ہمارے پاس ترازو ہے. معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, عالم کبھی معصوم نہیں ہوتا. غلط فہمی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, سبق لسانی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کتاب سنت مخالفت کا امکان ہوتا ہے. صاحب بصیرت ہمیشہ اس ترازو کو استعمال کرتا ہے, اپنی خواہش نفس کو دبا کے رکھتا ہے. وہ ہر اس کے نزدیک خیر وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے یا جو وہ سوچتا ہے, اس کے نزدیک خیر وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے, جاننا چاہیے کہ نہیں؟ تو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسئلہ یہاں پہ ہے, علم حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اس کے لیے استاد کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کس سے علم حاصل کیا جائے کس سے نہ کیا جائے. اور سوشل میڈیا میں انسان بیٹھ جاتا ہے نا, کوئی چیز کھول لیتا ہے پھر بند کرنا دل نہیں کرتا. دیکھیے خواہش نفس آپ کو کیسے گھیر لیتی ہے, جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا ہے جس میں اتنی برائی بھی ہے اس میں خیر بھی ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, خیر کے لیے اگر استعمال کیا جائے, اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, واللہ اللہ تک درسی ایسی آسانی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی ایک سلفی طالب علم بھی نہیں ہے, وہ بھی اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس خیر کی دعوت کو, یعنی بہت بڑا حصہ بھی ہے, کردار بھی, طالب علم بھی ہے, اور اپنے چھوٹے سے اپنے گھر میں یا گاؤں میں اس خیر کو پھیلا بھی رہے ہیں. جبکہ جہاں پہ رہتے ہیں کوئی وہاں پہ شخص, کوئی عالم, کوئی طالب علم, کوئی پڑھانے والا استاد بھی نہیں ہے. اخلاص نیت ہے, طلب علم کی چاہت ہے, خواہشات نفس کو دبا کے رکھا ہوا ہے, قرآن سنت کی اتباع کرنے کے خواہش مند ہے اور کرنے کے سعی بھی کرتے ہیں, آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور الحمدللہ یہ خیر جاری رہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ امام ابن بارک اس قول کے تعلق سے, تدعو کلها الى السیف, یہ سارے کے سارے جتنے بھی اہواء ہیں یہ سارے تلوار کی طرف بلاتے ہیں. یعنی ان الاہواء تدعو الى الفتنہ, تلوار سے مراد یہاں پر فتنہ ہے, خون ریزی. گروہ بندی میں ہر بندہ اپنے جماعت کے لیے, جماعت کے دفاع کے لیے سعی کرتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے. بات زبان سے شروع ہوتی ہے, کلام سے شروع ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے, پھر فتنہ بڑھ جاتا ہے, ہاتھا پائی ہوتی ہے, خون ریزی کا امکان بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ پر نظر دوڑا کر کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں اور جو فتنے ہوئے ہیں, کتنی خون ریزی ہوئی ہے, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف گروہ ہیں, خوارج نے کیا کیا ہے, معتزلہ نے کیا کیا ہے, روافض نے کیا کیا ہے, پوری تاریخ دیکھ لیں آپ. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, کافر کہتے ہیں مسلمان لڑ رہے ہیں, نہیں پتہ ہے بدعت میں فرق کیا ہوتا ہے, تو وہی ہے کہ کہتے ہیں مسلمان ہی لڑ رہے ہیں آپس میں. سبحان اللہ. یعنی ان الاہواء تدعو الى الفتنہ, اہواء فتنے کی طرف بلاتے ہیں سارے. فالحروب التي وقعت بين المسلمين, جو جنگیں مسلمانوں کے بیچ میں واقع ہوئی ہیں, انشقاق الکلمہ, اور ان کے کلمے میں انشقاق پیدا ہوا, الگ الگ ہو گئے ہیں. انما جاءت من اصحاب الاہواء, یہ سارے کے سارے اصحاب اہواء سے آئی ہیں. من المعتزلہ والخوارج, خصوصی طور پر دو کا ذکر معتزلہ اور خوارج میں سے, وغیرہم, اور ان کے علاوہ بھی کئی فرقوں سے. فهم الذين سببوا الفتنہ, ان لوگوں نے ہی فتنہ کے سبب بنے, یہ لوگ جو ہیں فتنہ کے سبب بنے. ما جاءت الفتن الا من قبلهم وبسببهم, فتنہ نہیں ہے مگر ان کی وجہ سے اور ان کی طرف سے اور ان کے سبب سے. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه, سأل عثمان كسن قتل كياه، من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ سأل علي رضي الله عنه كسن قتل كياه، من الذي أوقظ الفتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا أصحاب الأهواء؟ ورسك بعد من مسلمان كبير فتنة كسن جلائيه أصحاب الأهواء كإلاوة يهي لوقته الربدات ور أصحاب الأهواء. من الذي أغر المأمونة ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحب إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله وضربوه وسجنوه إلا أهل الأهواء؟ كونه جن هنا خليفة مأمون كد دهوكا ديا اور ان کے بعد آنے والے جو خلافات ہیں کہ اہل سنت جماعت کے علماء کو آزمایا گیا، ان کو آزمایا یہاں تک کہ انہیں جیلوں میں قید خانوں میں گھسیٹ کے ڈالا گیا، اور امام احمد رحمہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ انہیں قید ہوئی اور مارا پیٹا گیا، الا اہل احوا کے سوا یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ ان لوگوں نے ہی کیے ہیں. من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات في السجن رحمه الله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كسن قيد كيا يهان تكي ان کی وفات اسے قید خانے میں جیل میں ہی ہوئی ہے. إلا أهل الأهواء، إلا هؤلاء أهل الأهواء، ان کے سوا أهل الأهواء کے سوا کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ فتنے ہوئے ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا ان اہل احوا نے. فعلینا نحذر من هؤلاء، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ان سب سے خبردار رہے. کس سے خبردار رہنا ہے؟ اہل احوا سے. کیوں؟ لان شرهم يؤول في النهايه الى تمزيق كلمه المسلمين، کیونکہ ان کا شر جو ہے اس شر کی جو انتہا ہے آخر میں وہ مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ کے سبب بنتی ہے. والخروج على ولي امر المسلمين، ومسلمان حکمران پر خروج کا باعث بنتی ہے، وتفريق جماعه المسلمين، مسلمان جماعت میں فرقہ بندی کے باعث بنتی ہے. ليكون شيعا واحزابا، ليكون شيعا واحزابا بدل ان يكون امه واحده، تاکہ یہ شیعہ اور احزاب مختلف گروہ بندیاں ہو جائیں، مختلف جماعتیں ہو جائیں، ایک ہی امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کے بدل کہ یہ ایک ہی امت ایک ساتھ رہنے والی ہو. ایک امت ہے اور دوسرے ایک امت میں احزاب ہیں. اہل سنت کیا چاہتے ہیں؟ سب ایک ہو جائے. اہل احوا کیا چاہتے ہیں؟ الگ الگ ٹولے بن جائے. آپ دیکھیں کتنی فرقے ہیں، اور ہر فرقہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں باقی باطل پہ ہیں. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ سب غلط، کہتے ہیں نہیں ہم سب ہیں تو مسلمان، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہی کافی ہمارے لیے، کلمہ ایک ہے، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہم سب ایک ہیں. سبحان اللہ. رافضی کلمہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ جہمی کلمہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ معتزلی کلمہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ خارجی کلمہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ صوفی کلمہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ سلفی کلمہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ سب کے معنی برابر ہیں کیا؟ تو متحد کلمے میں متحد ہیں. اگر کلمے پر ہم متحد ہوتے تو آج کبھی فرقہ ہوتا؟ ہم ان فرقوں کی بات نہیں کر رہے جو فقہی مسائل کی وجہ سے بنے ہیں. دیکھیں اہل الاثر اور اہل الرائے یہ سب اہل سنت میں سے تھے، اہل الرائے بھی اہل بدعت میں سے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو ان کے شاگرد تھے ان کو اہل الرائے کہا جاتا تھا، یہ بھی اہل سنت میں سے ہی تھے. تیسری صدی کے بعد چوتھی صدی میں جب تین بہترین زمانے گزر گئے، پھر تعصب شروع ہوا اور پھر اندھی تقریر شروع ہوئی، بدعت یہاں پہ شروع ہوئی ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں ہم قاضی ابو یوسف اور دیگر جو ان کے ساتھی تھے، یہ سارے کے سارے عقیدے کے اصول میں متفق تھے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اور امام احمد رحمہ کا عقیدہ میں کوئی فرق تھا؟ نہیں فرق تھا. لیکن جو بعد میں آئے انہوں نے خود کہا، اور ایسے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں خود یہ فرق بتانا پڑا اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے مقلدین کو. ہم اصول میں حنفی ہیں، اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتا صوفی ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ امام حنیف رحمہ اللہ کے اصول نہیں تھے کیا؟ اصول تھے کہ نہیں تھے؟ کیوں چھوڑا اپنے امام کے اصول کو؟ یا تو پھر کہیں ہم اشعری ہیں، کہ اشعری نہیں ہیں، جانتے ہیں کیوں اشعری نہیں ہے؟ کیونکہ امام حسن اشعری کے فروع کیا تھے؟ حنفی تھے. سبحان اللہ. اچھا پہلے آیا کون ہے؟ امام حنیفہ یا امام حسن اشعری؟ امام حنیفہ پہلے. یعنی امام حسن اشعری نے امام حنیفہ کے اصول چھوڑ کے اپنے الگ اصول بنائے ہیں. نہیں، اگر اصول ایک ہی ہوتے تو پھر حنفی ہوتے نا، تو اصول میں بھی حنفی، فروع میں بھی حنفی، طریقتا بھی حنفی ہونا چاہیے تھا نا. لیکن یہ فرق اس لیے ہے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اہوا کی پیروی کرتے ہوئے الگ سے گروہ بن گئے. الغرض، یہ سارے کے سارے جتنے بھی گروہ بندیاں ہیں، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، جن کی اساس میں خرابی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ بڑے سختی کرنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی شخص رفع دین کرتے نہیں کرتے، کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ کوئی شخص نماز میں امی بن جہر کہتے نہیں کہتے، کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ چھوٹے سے مسائل ہیں تم اتنے بڑے کر دیتے ہو. پھر اللہ کی بد، ہمارا اختلاف صرف ان مسائل کی حد تک نہیں ہے، ہمارا اختلاف عقیدے کے اصولوں میں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے رفع دین نہیں کرتا وہ بدعتی ہے، نہیں کہتے ہم. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں وہ حنفی جو کہتے ہیں میرے اصول اشعری ہیں، میں طریقتاً صوفی ہوں اور فروع میں حنفی ہوں، ایسے شخص بدعتی ہے. کیوں بدعتی ہے؟ کیونکہ اس نے خود کہا میرے اصول امام حنفی کے اصول نہیں ہیں. اگر وہ خود کہتے ہیں میرے اصول حنفی ہیں تو اب تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مسئلہ صرف فروع کی حد تک نہیں ہے. صرف ایک دھوکہ ہے یہ دکھانے کے لیے حدیث، جو بڑے متشددین بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، امت میں تفرقہ اور فتنہ چاہتے ہیں. میرے فتنہ وہ چاہتے ہیں جو آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے پھر امام کے اصول کو پکڑو، فروع تو لے لیے ہیں، اصول کو کیوں چھوڑا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ اپنے امام جسے اصول کو پکڑا ہوا ہے، اب فروع کو پکڑے، اصول کو پکڑے نا. اچھا جب اصول کو پکڑیں گے تو اندھی تقلید بھی چلی جائے گی. پتہ ہے اب اندھی تقلید کیوں ہے؟ کہ امام صاحب کا قول اگر قرآن سنت کے مخالف ہو تو کس کے قول کو آگے کیا جاتا ہے؟ قرآن سنت یا امام کے قول کو؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ صرف فروع میں خرابی ہے کیا؟ اصول میں ہے. اگر اصول میں خرابی نہ ہوتی تو کس مقدم کیا جائے، قرآن سنت کو یا امام کے قول کو؟ سبحان اللہ. ابھی ہم قاعدہ کیا پڑھ رہے ہیں، صاحب حق و صاحب ہوا میں کیا فرق ہے؟ صاحب حق کے پاس ترازو ہے، ہر کسی کے قول کو تولتے قرآن سنت پہ، جو موافق لے لیتا ہے، جو مخالف ہے چھوڑ دیتا ہے. صاحب ہوا کیا کرتا ہے اس کے برعکس، وہ اپنے امام کے قول پہ قرآن سنت کو تولتا ہے، قرآن سنت قول کے امام کے قول کے مطابق تو لے لیتا ہے، مخالف چھوڑ دیتا ہے. کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. آخر جملہ امام برہوی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں، وارداؤہا، سب سے برے فرقے جو ہیں ان اہل بدعت اہل ہوا میں سے، وہ اکفرہا، سب سے بڑے کفر فرقے جو ہیں، الروافض والمعتزۃ والجہمیۃ، یہ تین ہیں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہؤلاء ہم شر اصحاب الاہواء، یہ تین جو ہیں صاحب ہوا میں سب سے برے ہیں. وفی قمتہا، اور سب سے ان تینوں سے سب سے بڑا برا فرقہ ہے، الرافضۃ من الشیعہ، جو رافض ہیں، روافض ہیں. سمو رافضۃ، ان کو رافض اس لیے کہا گیا ہے، لأنهم رفضوا زید بن علی بن الحسین رحمہ اللہ لما دعوه ان يوافقهم على سب ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما. اسے انڈر لائن کر رکھ، سے لوگ پوچھا روافض لفظ کہاں سے آیا، اسے ان کو روافض کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے یہاں پہ، سم رافضۃ، ان کو رافض اس لیے کہا گیا ہے، لأنهم رفضوا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ. علی بن حسین زین العابدین کا بیٹے زید سے کس نے پوچھا کہ آپ ابوبکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو برا بلا کہا. قال، اور انہوں یہ چاہا کہ ان کی موافقت کریں ان کو برا بلا کہنے سے، ابوبکر عمر کو برا بلا کہنے میں. قال لا، انکار کیا اور یہ فرمایا، قال لا، ابو بکر و عمر وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وزیر جدی، کہ دونوں وزیر ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ہی قریبی صحابی ہیں. فلما ابى ان يوافقهم، شیخ صفوان جب ان کی موافقت نہیں کی اور انکار کیا، قالوا اذا نرفضك، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. فسموا بالرافضه، اسے ان کو رافضہ کہا گیا. واضح رافضی کون ہے؟ امام زید بن ابی الحسین رحمہ اللہ کی مخالفت کر کے سن بکر عمر کو گالے دینے والے کو رافض کہتے ہیں. اچھا جہمی کو، جہمیۃ اتباع الجہم بن صفوان الذي تکرر ذکره، جہم بن صفوان یہ پیروی کرنے والوں کو جہمی کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے جہم بن صفوان کا. والمعتزلۃ، معتزلی کون ہے؟ اتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجالس الحسن البصري رحمه الله. يا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، يا دو نام اكثر بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ دو وہ ہیں جو محسن بصری رحمه الله کے شاگردوں میں سے تھے، بڑے شاگردوں میں سے تھے. تو جو ان دونوں کو پیروی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں معتزلی. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نے محسن بصری کی مجالس کے اعتزال کیا، یعنی چھوڑ دیا، اعتزال یعنی چھوڑنا. وانحازوا ولم ياخذوا العلم عن علماء السنه، اور اپنے الگ سے ایک گروہ بنا لیا اور علماء اہل سنہ سے علم حاصل نہیں کیا، اپنے الگ سے ایک گروپ، ایک جماعت بنا لی. فسموا معتزله، اس لیے انہیں معتزلہ کہا گیا. امام بارك يقول اخرا فانهم يردون الناس على التعطيل والزندقه. التعطيل نفي الاسماء والصفات، تعطيل اسم مراد نفي اسماء والصفات اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کے نفی. والزندقه هي الرفض كتاب والسنه، والزندقه اسم مراد کتاب اور سنت کو چھوڑنا اور رفض کرنا، انکار کرنا. والاخذ بدلهما بالاهواء والرغبات، اور ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ خواہشات نفس، اہواء اور جو کہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کی پیروی کرنا اور ان کو لینا، کتاب اور سنت کو چھوڑ کر. ظاہر جو ایک چیز چھوڑ دیتے اس کے بدلے تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا، اس کے بدلے کیا لے لیتے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کی پیروی، جو کہ خواہش کہتی ہے ان کے لیے حق بن جاتا ہے، جو خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے اگرچہ قرآن سنت میں ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے لیے باطل ہوا، نعوذ باللہ. یہ ہیں، اسے کہتے ہیں زندقہ اور تعطیل، اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعطیل. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اہل بدعت اور اہل اہواء کا نتیجہ ہے، جو سب سے بڑے فرقے جو ہیں روافض، معتزلہ، جہمیہ کی وجہ سے یہ برائیں امت میں آئی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.